جس کی ابتدا صدارت الذی بیدہ الملک سے اللہ تعالی نے فرمائی ہے. سورہ ملک ہے یہ, جس کو واقعہ بھی کہتے ہیں اور منجیہ بھی کہتے ہیں. یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے اور سفارش بھی کرتی ہے. روایت میں, حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مفہوم جس کا یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن, یہ اللہ رب العزت سے اس کی سفارش کرے گا, یہاں تک کہ اگر جہنم میں بھی ہوگا تو اس سے نکلوا کر جنت میں پہنچائے گا. اس لیے یہ سورت کی قدر کرنی چاہیے. صرف 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے. سوتے وقت اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو پڑھ کر سنیں اور اسے یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ نے تو بخشنے کے مختلف بہانے ہمارے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور مختلف طریقوں سے, بہانوں سے وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کس قدر آگے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھامتے ہیں اور اس کے در کو پکڑتے ہیں. اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم احسن عمل تم میں سے کون کرتا ہے, بہتر عمل کون کرتا ہے. تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے احسن عمل فرمایا ہے, اکثر عمل نہیں فرمایا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین طریقے سے عمل کرو. کثرت عمل مطلوب نہیں ہے کہ بہت زیادہ آدمی 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے, 2 پڑھے, 4 پڑھے, لیکن طریقے سے پڑھے, سنت کے مطابق پڑھے, آداب کے ساتھ پڑھے, تو وہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی نہیں ہوتی, شمار نہیں ہوتا, اللہ کے ہاں تو وزن دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے کیا. چاہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک کلمہ ہے, اب ایک آدمی نے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھا لیکن خلوص کے ساتھ پڑھا اور ایسے صدق کے ساتھ پڑھا کہ اس نے باقی زندگی اس کلمے کے مطابق گزار دی, تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا وزن اللہ تعالیٰ نے اتنا بھاری رکھا ہے کہ زمین اور آسمان ایک پلڑے میں ہوں, بلکہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا وہ سب کچھ اس میں ہو اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ ہو, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا چھپ جائے گا اس شخص کے لیے جس نے اس کو صدق دل کے ساتھ پڑھا ہوگا. اللہ کے ہاں وزن جو ہے وہ ہوتا ہے, اللہ کے ہاں گنتی اور شمار نہیں ہوتی کہ اس نے 100 دفعہ پڑھا یا 200 دفعہ پڑھا یا 500 دفعہ پڑھا. ایک دفعہ بھی پڑھیں گے تو بڑی برکت کی چیز ہے. ہمارے ہاں کوئی شخص مر جاتا ہے تو بعد میں باقاعدہ کہا جاتا ہے جی 100 قرآن پڑھے گئے, 200 پڑھے گئے, 400 پڑھے گئے, بعد پھر گنتی کیا جاتی ہے کہ 200-400 کی کوئی بات نہیں ہے. ایک سورہ اخلاص اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے اللہ کے ہاں وہ بھی سبب ہے مغفرت کا, کہ اگر اس کا ثواب اللہ نے قبول فرما لیا تو وہی کیا پوری دنیا کے جتنے مردے ہیں اگر ان کو ثواب پہنچا دیا جائے تو اللہ سب کو پہنچا دے. ہم لوگوں نے صرف رسموں کی پابندی کر رکھی ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دین کو ہمارے لیے آسان ترین بنایا ہے. اب جس کا جی چاہے دین کی آسانیوں کو لے لے اور جس کا جی چاہے اپنی خود ساختہ رسموں پر چلے, یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. اللہ رب العزت نے اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کہ اللہ نے پرندوں کو بنایا, آسمانوں پر اڑتے ہیں تم دیکھتے نہیں, فضا کے اندر کس طرح وہ بلندی پر پرواز کرتے ہیں, اولم یروا الی الطیر فوقہم, کہ پرندے کس طریقے سے پرواز کرتے ہیں, صاف پاتی ہوں وہ یقبض, کبھی اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور کبھی بالکل باندھ لیتے ہیں, دونوں طریقے سے پرندے اڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرواز ایسی رکھی ہے اور بناوٹ اور ساخت ایسی رکھی ہے کہ اللہ وہ اپنے آپ کو فضا کے اندر رکھتے ہیں, ورنہ جتنے بھاری وہ پرندے ہوتے ہیں چاہیے تو یہ تھا, تقاضا تو یہ تھا اس کا کہ وہ گر پڑتے نیچے, لیکن کس نے, اللہ تعالیٰ فرمانا کس نے اگارا ان کو فضا میں, یہ ساخت کس نے عطا فرمائی ہے, تم اس میں غور تو کرو. تو انسان تو اڑ کے دکھائے, اللہ نے ان کی ساخت ایسی بنائی ہے اس لیے وہ اڑے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی ایسا بنا دیتا, لیکن جس کو بنایا ہے اللہ نے فضا جو اللہ نے پرندوں کے لیے بنائی ہے تو پرندے اس میں اڑتے ہیں اور اپنی پرواز بھرتے ہیں, اس میں اپنے پروں کو پھیلاتے بھی ہیں, پروں کو سپیڑتے بھی ہیں, دونوں طریقے سے, لیکن اس کے باوجود گرتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ غور کرو اللہ کی پیدائش میں کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کی بناوٹ رکھی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان غور کرو اس بات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ کنویں کے پانی کو نیچے لے جائے تو کیا تم میں ساری دنیا والوں میں مل کر طاقت ہے کہ اس پانی کو اوپر لے آئے. عجیب مثال یعنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر زمین کے نیچے لے جائے مثلا, تم اور کھدائی کر اور نیچے لے جائے تو کون نکال سکتا ہے؟ تو یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ پانی ہمیں مل جاتا ہے, سہولت کے ساتھ وافر مقدار کے اندر ہمیں مل جاتا ہے. تو آخری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا, قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, کون ہے جو اس پانی کو جو ہے وہ لے کر آئے اگر اللہ تعالیٰ سے بننا چاہیں تو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. محض ایک پانی ہی کی نعمت اتنی بڑی ہے کہ ساری زندگی آدمی اگر اس کی شکر کرتا رہے تو یہ اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور ورنہ خود شیخ صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہم کسی طور پر کر ہی نہیں سکتے ادا, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں ایک سانس باہر آتا ہے, اس پر ایک شکر واجب ہے یا نہیں؟ اور پھر یہی سانس جب واپس جاتا ہے اس پر بھی ایک شکر واجب ہے یا نہیں؟ تو ہر سانس کے آنے پر اور جانے پر شکر واجب ہے. تو آدمی اسی سے فارغ ہو جائے تو پھر آگے بات چلے نا, اسی سے فارغ نہیں ہو سکتا. سانس جو اندر آ رہا ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں, جو نکل رہا ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں. اور اگر اندر کا سانس اندر رہ جائے باہر کا باہر رہ جائے تو بھائی کیا کیا ہوگا؟ پھر موت واقع ہو جائے گی. اس لیے جب ہم آنے اور جانے والے سانس کا شکر ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو باقی جو نعمتیں اللہ کی ان کا شکر کب ادا کریں؟ کر سکتا ہی نہیں انسان. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے کریم ہیں ہمارے رب, انہوں نے کہا کہ اگر انسان یہ کہہ دے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہوں, اللہ قبول کر لیتے ہیں کہ اس بندے نے میرے شکر ادا کر دیا. ایسے یعنی اگر آدمی یہ کہہ دے صرف کہ اللہ میں تیری نعمتیں اتنی ہیں لیکن میں تیرا شکر ادا کر نہیں سکتا, بے انتہا نعمتیں تیری, جب آدمی نے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا اللہ کہتے ہیں کہ ہاں تو نے ادا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب قانون ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے اللہ اسے گھونٹا مارتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو میری بڑائی کی چادر میں لاتا ہے اس کی گردن توڑتے ہیں, لیکن جو عاجزی اختیار کرتا ہے اسے کہتے ہیں نہیں نہیں تو ہی تو چل کے آیا مسجد میں. جو کرتا ہے کہ میں مسجد میں آیا, میں چل کے گیا, میں نے یہ کیا, لگے تو کیا گیا, اگر ہم توفیق نہ دے تو یہ قدم نہیں اٹھا سکتا. لیکن جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے توفیق عطا فرما دی, آپ نے کرم فرمایا, مجھے صحت دی, قوت دی, طاقت دی, وقت دیا, دل میں میرے جو یہ بات رکھی, میں چل کے آیا, سب آپ کا کرم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ارادہ تو تیرا ہی تھا, تو ہی اپنے پیروں پر چل کر آیا, اس کو پھر بڑا کر. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ اپنی جو ہے آج ہی ان کی ساری اللہ کے سامنے رکھ لے کہ اللہ ہر معاملے میں آپ ہی ہمارے ماں باپ مل جائیں اور آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اگلی سورت سورہ قلم ہے. اللہ رب العزت نے اس میں بھی بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں. لازم بات ہے کہ ایک آیت میں احکام اور مسائل ہیں, اور ہر آیت جو ہے وہ ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک باغ والے کا ذکر کیا ہے. مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی قحط ہم اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک شخص تھا, نیک آدمی تھا, جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے بیٹے تھے, باغات میں جاتے تھے اور اپنے جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. تو عام طور پر ہوتا یہ تھا اس کے جو والد تھے وہ نیک آدمی تھے, غریبوں کے لیے, مساکین کے لیے کھیت میں کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ غریب آئیں اٹھا کر لے جائیں, درخت سے پھل توڑتے ہوئے جو پھل گر گیا انہیں نہیں اٹھاتے تھے کہ جو لوگ مساکین ساتھ میں آ جاتے ہیں کسی امید پر وہ اٹھا لیں. اس طریقے سے وہ لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچایا کرتا تھا. لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کچھ آزاد طبیعت کے تھے, کہنے لگے میاں باپ کو تو دماغ خراب ہے کہ ساری کی ساری دولت, یہ سارا پھل اور یہ ساری جو سبزیاں ہیں وہ تو لوگ لے جاتے ہیں, اگر یہ لوگوں سے ہم روک لیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ غلہ جمع ہو جائے گا, لہذا ایسا کرو کہ صبح تڑکے جو ہے فجر سے پہلے اٹھ کے اپنے باغات میں چلو اور کسی کو اطلاع مت دو, بس خاموشی سے جا کے جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے پھل ہے وہ بھی توڑ لیں اور کھیتی بھی کاٹ لیں تاکہ مساکین کو خبر ہی نہیں ہوگی, روپئے ہمارے ساتھ ہی نہیں لگے گا. یہ پلان بنا کے جب گئے پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تو جو ہے وہ کوئی کھیت کے اوپر جو ہے گویا کہ سب صفائی کر گیا, کچھ ہے ہی نہیں باقی, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا. تو آپس میں کہنے لگے کہ غلط جگہ پہ تو نہیں آ گئے؟ دوسرے نے کہا کہ نہیں غلط تو نہیں, جگہ تو وہی ہے اپنی. تو ان میں جو درمیانہ تھا کہنے لگا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون, میں نے تمہیں منع نہیں کیا نا اس کام سے کہ تم ایسا نہ کرو. یعنی ایک جو تھا ان میں قدرے بہتر تھا, دو کے مقابلے میں تین بھائی تھے یہ, تو جو درمیانہ تھا وہ قدرے بہتر تھا ان میں. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا, روکا نہیں تھا کہ جو باپ کا طور طریقہ اسی پر رہو, اور اس کو چونکہ وہ اچھا طریقہ اس نے ہمارے لیے رکھا تھا اسی کو رہنے دو, لیکن تم باز نہیں آئے. فاق والا باز ہوں مالا بازی اطلاع, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. لیکن یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ بیان کیا ہے جو ہمارے لیے بھی باعث عبرت ہے کہ بھائی تین تھے، دو بھائی ایک غلط عمل کرنا چاہتے تھے اور تیسرا روک رہا تھا انہیں، لیکن جب وہ نہیں رکے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گیا، تو جو دو کے ساتھ سلوک کیا اللہ نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو روک رہے ہیں اور وہ آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ اپنے آپ کو بچائیں، اگر آپ بھی ان کے ساتھ پھر مل گئے کہ یار کیا کریں لوگ نہیں مانتے چلو پھر ہم بھی ان کے ساتھ یہ ہو لیتے ہیں، تو پھر جو کام لوگ کر رہے ہیں وہی آپ بھی شریک ہو گئے اس میں، اس لیے اللہ کی نظر میں دو اور تین سب برابر ہو گئے۔ ضروری ہے کہ آدمی پھر ایسے موقع پر اگر کوئی ہماری بات نہیں سنتا تو ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور بچا کر جو ہے وہ اس مقام میں شرکت نہ کریں جس کام میں شریک ہونے سے ہم ان کو روک رہے تھے، اور اگر کریں گے تو پھر جو لوگ شریک ہیں ان میں ہم بھی شریک ہوں۔ اس لیے جتنی محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جائز نہیں ہے ان میں شریک ہونا، خاص طور پر کھلا جو ہے وہ وہاں پر اللہ کی باغیانہ سرگرمیاں ہوتی ہیں اور جو ہے ناجائز امور کا ارتکاب ہوتا ہے، ایسی مجلسوں اور محفلوں میں جانا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بھی اسی کو ذکر کیا، بہرحال انہوں نے آپس میں یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر ندامت کی کہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے نادم ہوتا ہے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی التجاؤں کو سن لیتے ہیں، چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس سے زیادہ بہتر عطا فرما دیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایسے ان کو باغات عطا فرمائے اور اس میں ایسے ایسے انگور ہوتے تھے کہ ایک ایک انگور جو ہے وہ ایک خوشہ جو ہے اس کا اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک خچر پر آتا تھا پورا، آدمی ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے پھر ان کو نوازا۔ اسی طریقے سے اگلی سورت ہے سورہ حاق، اس میں اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے حاق کا، اور اسی طریقے سے کہیں قارعہ کھٹکھٹانے والی تو یہ قیامت کا ذکر ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کے یہ بھی کہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں بعض کاہن کہتے ہیں، تو یہ سب کے سب غلط ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، وہ تو رسول ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، نہ شاعر ہیں اور نہ ہی کاہن ہیں۔ لوگ جو کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ نرا بہتان اور سراسر الزام ہے، اس سے اللہ تعالی نے جو ہے برات کا اظہار فرمایا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا اللہ نے سورہ نوح میں، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے تقریباً 950 سال کا زمانہ تبلیغ کا ہے جو گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود قوم نے ان کی بات نہیں مانی، کل 84 آدمی 82 آدمی جو ہے ان پر ایمان لائے۔ 950 سال تبلیغ کا زمانہ ہے یہ جو انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم کو، چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف دعوت دی، یعنی تبلیغ بھی اس طرح کی کہ دن دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارتے بلاتے رہے۔ فلم یزید ہوں دعائی اللہ فرارا، لیکن میں جتنی ان کو دعوت دیتا رہا یہ اتنے ہی فرار اختیار کرتے رہے، بھاگتے رہے، یعنی میری دعوت پر کان ہی نہیں دھرا انہوں نے، لیکن پھر بھی ہم نبی تھے ان کے لیے استغفار کرتے تھے روزانہ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم اتنا مارتی تھی ان کو، لپیٹ کر ان کو کسی چادر میں اور پھینک دیا کرتی تھی اپنی دانش میں، یہ سمجھ کے کہ یہ ختم ہو گئے، لیکن ان کی ضربوں سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، جب صبح ہوش میں آتے تھے پھر تبلیغ شروع کر دیا کرتے تھے۔ اندازہ تو لگائیے کہ ہم نے دین کی خاطر اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ ساری مشقتیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اللہ کے برگزیدہ اور محبوب بندے ہوتے ہیں انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، آج ہم تھوڑی سی تکلیف کے اوپر جو ہے وہ شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے ہم تکلیف نہیں مانگتے اور اللہ سے معافیت ہی طلب کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے دین کے راستے میں تو اس کو گوارا کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سمجھ کر قبول کرنی چاہیے۔ عرصے تک تبلیغ و دعوت کا کام کرتے رہے، قوم نے دعوت قبول نہیں کی، اور یہاں تک کہ ان کے قوم میں 5 برگزیدہ آدمی تھے پہلے کہ تو ان لوگوں کے بت بنا کر وہ پوجا کرتے تھے ان کی، اسی لیے شریعت کے اندر بت سازی جائز نہیں ہے، بت بنانا۔ وجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ ان بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ مکے کو فتح کیا تھا تو وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کن کے بت تھے وہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بت رکھے ہوئے تھے، سب کو جو ہے وہ مار مار کے توڑ دیا. اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے ہم نے گھر میں لٹکائی ہوئی، روزانہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں اور صبح جو ہے وہ پرنام کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جائز نہیں ہرگز، کسی پیر صاحب کی ہو یا شیخ صاحب کی ہو، جب تصویر ناجائز ہے تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے. اس لیے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو احکام شریعت کے ہیں وہ سب کے لیے ہیں. اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی عالم صاحب کوئی تصویر کھینچاتے ہیں تو اس کی کھینچانے سے جائز نہیں ہو جاتے. سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ جو جائز ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گی، اور جو شریعت کا حکم ہے وہ سب کے لیے ہے. ایک عالم کے لیے بھی وہی حکم ہے، ایک جاہل کے لیے بھی وہی حکم ہے. دین جو ہے وہ صرف خاص لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوا، لیکن لوگ بھی جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صرف مولوی صاحب کا تو دین نازل ہوا ہے، چنا چاہیے تو پوری پوری پابندی کرے، یہ کہیں نہ جائے نہ کہیں آئے، گھر میں بیٹھا رہے، بس بالکل جو ہے وہ نظر بھی ادھر ادھر نہ پھیرائے اپنی. لیکن ہم جو چاہے سو کریں، تو ایسا بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے نہیں، باقی سبھی کے نبی تھے، اور جو دین لے کر آئے وہ عالمی دین ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے. تو اس لیے اس کی پابندی ہم سب پر لازمی ہوتی ہے. اگر ہم سے کوتاہی غلطی ہوتی ہے ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. کوئی کام ایسا ہے کہ ہم چھوڑ نہیں پاتے، اللہ سے وہ بھی کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے نہیں چھوڑتا، آپ چھڑوا دیجیے، اور عافیت سے چھڑوا دیجیے. ایک چھڑانا یہ ہے کہ پولیس والے ڈنڈے مار مار کے چھڑائیں، تو یہ بھی ہے، چھڑوا تو دے گا اللہ تعالیٰ اس طرح، لیکن اس چھڑوانے سے بچنا چاہیے. آدمی مطلق دعا نہ کرے کہ یا اللہ ایک گناہ ہم سے چھوٹ دے، آپ چھڑوا دیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو اوپر سے کوئی آ کے پکڑ لے اور پھر ڈنڈے مار مار کے چھڑوائے، تو یہ ایک تو یہ چھڑوانا ہے، اور ایک یہ کہ اللہ عافیت سے چھڑوا دیں، جس میں رسوائی نہ ہو، جس میں ذلت نہ ہو، ورنہ چھڑوانا تو اور طرح سے بھی ہوتا ہے. اس لیے اس میں خوب اہتمام سے سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. تو ایسے دعا نا، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میں یہ لڑکا دے دے، لڑکا تو اللہ میں دے دیتا لیکن وہ جوتے لگاتا روزانہ. اس لیے اللہ سے کہے کہ یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، لڑکا ہو تو نیک صالح ہو، بچی ہو تو نیک صالح ہو، جو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے لیے جو ہے رسوائی کا سبب نہ بنے. تو یہ باتیں آتی ہیں اپنے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے، ہم نے بھی انہیں سے سیکھی. تو اس لیے جب آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے کہیں نہ کہیں، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دین کی بات کان میں پڑتی رہے گی اور آدمی عمل کرتا رہے گا. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ حضرت یہ میرا صاحب زیادہ ہے. حضرت فرمایا کہ ماشاءاللہ بڑے لاٹ صاحب ہیں، صاحب زیادہ کہہ رہے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا صاحب زیادہ ہے. میں کہا بھائی صاحب زیادہ نہیں ہوگا، وہ خادم زیادہ ہے. یہ جو صاحب زیادہ کا لفظ ہے یہ درست نہیں ہے. صاحب کا لفظ تو بہت اپنے اوپر جو، یعنی خود اپنے آپ کو صاحب بنانا اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا جینٹل مین سمجھنا، اور یہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً اس کی تصحیح فرمائی، کہا کہ نہیں صاحب زیادہ نہ کہو، جب کسی بزرگ کے پاس جاؤ اور اپنے بچے کو لے کے جاؤ تو کہو کہ حضرت یہ خادم زیادہ ہے، یعنی یہ آپ کا، یہ میرا بیٹا ہے اور میں چونکہ آپ کا خادم ہوں، اس خادم کا لڑکا ہے. تو اس میں اس بات میں کتنا فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق آ گیا. بھائی یہ ایسی بات ہے کہ ایک آدمی یہاں سے کان پکڑتا ہے، یہاں سے پکڑتا ہے، لیکن طریقے سے کان پکڑے تو پھر ہے. ایک صاحب کہے کہ یہ میرے والد محترم، یہ کہیں کہ یہ ماں کا خصم ہے. فرق تو ہے کہ نہیں دونوں میں، جبکہ بات تو ایک ہی ہے لیکن صرف ادائیگی کا فرق ہے. بلا شبہ بات تو وہی ہے جو ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن والد محترم کے اندر جو شان ہے وہ دوسرے جملے میں تو نہیں. ایک صاحب کہتے تھے کہ زبان سے کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ بھی کہو کہو. تو ان کو میں نے پھر یہی بات کہی تو پھر چپ ہو گئے، وہ کہنے لگے نہیں بات صحیح کہہ رہے. تو انہوں کہتے تھے کیا ہوتا ہے زبان سے کچھ بھی کہہ دو. خیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاق حسنہ کی بھی توفیق ادا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے. آج میں کہیں جانا بھی ہے، اس لیے میں نے بات بھی مختصر کی اور دعا بھی مختصر ہوگی، اس لیے کہ پہنچنا ہے کہیں، اس لیے بعد میں حضرات روکے بھی نہیں تاکہ جلد از جلد جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. الحمدللہ.